الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بالكي درود بيجي محمد وعلى محمد. اگر مومنین تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیے تاکہ جو بعد میں آنے والے مومنین کو جگہ مل سکے. ماشاء اللہ. ارباب عزاق مومنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے, اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی مقصد خلقت کو باشگاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا, اور اس موت اور حیات کے خلق کرنے کا جو مقصد اور وجہ تخلیق ہے وہی ہے ایہم احسن عملا, کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے کہ انسان اپنی دنیا اور اپنی زندگی کے اعتبار سے ایک محدود اور لمیٹڈ زندگی لے کر اس دنیا میں آیا ہے. اس کی یہ زندگی جو دنیاوی زندگی سے عبارت ہے وہ محدود بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے, لیکن جو اس کی اخروی زندگی ہے وہ لامحدود ہے اور ابدی زندگی ہے. اور اس ابدی اور غیر محدود زندگی کا سامان اسی دنیا سے تیار ہو رہا ہے. اسی لیے ارشاد رب العزت کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے, بہتر عمل کرنے والا کون ہے. ایک حسن ہوتا ہے یعنی خوبصورت عمل, خوبصورتی. ایک احسن ہوتا ہے یعنی خوبصورت میں سب سے زیادہ خوبصورت, جیسے کبیر اور اکبر. کبیر بڑا ہے, اکبر سب سے بڑا ہے, جیسے آپ نے اللہ ہو اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں جو اللہ کو اکبر کہا جا رہا ہے یہ دوسری چیزوں سے موازنے کے طور پہ نہیں کہا جا رہا. مثال کے طور پہ دو انسان ہیں, یہ اس سے زیادہ اچھا ہے, یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے, یہ اس سے زیادہ اچھی آواز رکھتا ہے. یہاں جو اللہ کو اکبر کہا جا رہا ہے یہ در حقیقت انسانوں سے موازنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ در حقیقت لفظ اکبر اپنی ساخت میں وہ حسن اور خوبی رکھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بڑائی ہے کائنات میں تو وہ خدا کی عطا کردہ ہے, وہ خدا کی دی ہوئی ہے, وہ خدا دادی ہے. لیکن خدا کے پاس جو عظمت و کبریائی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے, اور اسی لیے قابل موازنہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو فرمایا ہے کہ ایکم احسن عملا, کہ تم میں کون ہے کہ جو سب سے بہتر عمل کرے, یعنی ہم سے جو چیز مقصود اور مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر عمل کریں. اور اسی وجہ سے روایات میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب عمل انجام دے تو عمل انجام دینے سے پہلے, عمل انجام دینے کے درمیان اور عمل انجام دینے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر وہ خیال نہ رکھا جائے, اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا عمل انجام دینے سے پہلے ہی خراب ہو جائے, یا حین عمل یا عمل کے درمیان خرابی کا شکار ہو جائے, یا عمل کو انجام دینے کے بعد خرابی کا شکار ہو جائے. مثلا بہت ہی سادی سی مثال, اور آپ سب نے اپنے مشاہدے آپ سب کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ انسان جب کوئی چیز کاشت کرنے لگتا ہے تو پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے, آمادہ کرتا ہے, بیج بوتا ہے. تو بیج بونے سے قبل کچھ کام ہوتے ہیں مقدمات کے طور پر, انسان ان کو بجا لاتا ہے. اس کے بعد جب بیج ڈال دیا جاتا ہے تو جب تک فصل تیار نہیں ہوتی کچھ مقارنات کے عنوان سے, کچھ وہ کام کے جو فصل کے پکنے تک آپ نے انجام دینے ہیں, ہوا ہے, مٹی ہے, کھاد ہے, وہ ساری چیزیں آپ فراہم کرتے ہیں تاکہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے. اور جب فصل
پک کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. انہی کو ہماری اسلامی زبان میں مقدمات، مقارنات اور مؤخرات کہا جاتا ہے، یعنی عمل سے پہلے، عمل کے ساتھ، عمل کے بعد. اب اگر کوئی نیک کام انجام دینا چاہتا ہے، اگر کوئی احسن کام انجام دینا چاہتا ہے، اگر کوئی خدا کے لیے خلوص سے کام انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے عمل سے پہلے بھی دیکھنا ہوگا، عمل کے ساتھ بھی دیکھنا ہوگا، عمل کے بعد بھی دیکھنا ہوگا. لہذا عمل کو انجام دینے کے لیے بات بہت سادی سی، ایوکم احسن عملا، تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. لیکن بہتر عمل کسے کہا جاتا ہے؟ بہتر عمل کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ صرف عنوان کے طور پر اور فہرست کے طور پر جو معروف ہیں کہ عمل کی پہلی شرط کیا ہے، خلوص کے ساتھ کوئی عمل انجام دیا جائے، خالص ہو اللہ کے لیے، کھوٹ نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اگر کہیں دکھاوا آ جائے، دنیا کا بہترین عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دکھاوا آ جائے، ریا آ جائے، اپنے آپ کو شو آف کرنا آ جائے، تو روز قیامت خداوند عالم کہے گا، اے ریاکار انسان، اس سے جا کر اپنے عمل کا بدلہ لو کہ جس کے لیے تم نے عمل انجام دیا. ریاکار انسان، بنی اسرائیل میں شخص تھا، کہتے ہیں عبادت گزار تھا، اس کو ریاکاری کا شوق تھا. خدا نہ کرے کہ انسان ریاکاری مبتلا ہو جائے، یعنی وہ عبادت جو اللہ کے قرب کا وسیلہ، اہل بیت کے قرب کا وسیلہ، جنت میں جانے کا جواز بنتا ہے، وہی انسان کی نابودی کا سبب بن جائے. اب بڑا عبادت گزار تھا، ریاکاری آ گئی اس میں کہ لوگ میری تعریف کریں. آدھی رات کو جب یہ عبادت کے لیے اٹھا، کسی نے دخل الباب کیا، دروازہ ہلا، یہ سمجھ گیا کہ کوئی آیا ہے سائل اس وقت دروازے پر. اس نے روز زور زور سے گریہ کرنا شروع کر دیا، زور زور سے تلاوت کرنی شروع کر دی. پھر تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اس نے زور زور سے گریہ کرنا شروع کر دیا، پھر زور زور سے عبادت کرنی شروع کر دی. جب تھوڑی دیر گزر گیا، بس لگا کہ آنے والے کے دل میں میری محبت کا سکہ بیٹھ گیا ہوگا. دیکھیں، وہ مؤثر سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں آنے والے کے دل پر اثر انداز ہو سکوں گا. جس کو حضرت امام خمینی نے فرمایا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کائنات میں اگر کوئی تاثیر گزار ہستی ہے تو وہ فقط فقط اللہ کی ذات ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب اپنی دانش میں اس نے اپنی محبت کا اور اپنی عبادت کا، اپنی گریے کا سکہ بٹھا دیا. اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا سردی کی وجہ سے ایک سگ ہے جو گرمی حاصل کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ موجود ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے اتنی عظیم عبادت جو اللہ کے لیے تھی، وہ ایک سگ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دی، وہیں سے اس نے توبہ کی. تو پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا وہ خلوص کا عمل ہے جو ہم نے انجام دینا ہے. دوسرا عمل جو ہم نے انجام دینا ہے احسن عمل کے لیے، وہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے. بغیر علم کے کوئی عمل قبول نہیں. اس لیے کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کو عمل کیسے کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ صبح نکلے اور آپ چلنا شروع کر گئے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے جناب آپ کی عقل ماری گئی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. دوسرا جو عنصر شامل ہے احسن عمل کے لیے، وہ کیا ہے؟ علم، نالج حاصل کرے قرآن سے، اہل بیت سے، روایات سے. اور تیسرا جو بنیاد بنتی ہے عمل احسن کے لیے، وہ ہے معرفت الہی. معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان کرام، اس لیے کہ معرفت نہ ہو. امام سے پوچھا، امام نے کہا اگر ہماری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے تو جو چاہے عمل کرو. تو راوی نے کہا اگر معرفت رکھنے والا زنا کرے یا خدا نخواستہ شراب پیے، گناہ کبیرہ انجام دے، امام نے کہا یہ مقصد نہیں ہے. ہماری معرفت رکھنے کے بعد در حقیقت انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ حلال و حرام کی پہچان اسے ہو جاتی ہے. پس اگر ہماری معرفت حاصل ہو جائے تو تھوڑا عمل بھی کرو گے تو خدا اسے قبول کر لے گا. توجہ کیا آپ نے؟ تھوڑا سا عمل. حب علی حسنت لا تضر مع سیئت. اب اس کا معنی کیا؟ بہت ہی غلط کیا گیا. حب علی کی ایسی محبت ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی اچھائی و نیکی ہے
جس کے بعد آپ جو گناہ کریں کافی ہے، دل میں محبت رکھ لیں، مولا علی کی نعرہ لگا لیں کافی ہے، یہ انتہائی ناقص تعریف کی گئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم مولا علی پہ نہیں ہو سکتا. حب علی حسنتن، حب علی وہ حسنہ ہے، وہ نیکی ہے کہ جس کے سامنے کوئی برائی ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک اندھیرا ہوتا ہے، ایک اجالا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ اجالے کی طرف سفر کرتے ہیں آپ بھی روشن ہو جاتے ہیں، آپ کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے. علی وہ نور الہی ہے جو علی کے جتنا قریب ہوتا رہے گا نورانی ہوتا رہے گا. ممکن نہیں ہے کہ انسان مولا کائنات کی محبت و معرفت رکھے اور گناہوں میں گرفتار ہو. لہذا جب بھی ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ ہم گناہوں میں گرفتار ہیں، تو یاد رکھیے گا اس کا مطلب ہے کہ حب علی ہمارے رگ و پے میں داخل نہیں ہوئی. اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام سے سوال کیے کہ مولا حسین بتائیے کہ معرفت رب سے کیا مراد ہے، اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا اللہ کی معرفت کے کچھ درجے ہیں، اللہ کی معرفت کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہ امام کے جس کی اطاعت تم پہ فرض ہے اس کی معرفت حاصل کرو. اس امام کی معرفت جس کی اطاعت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، امام کی اطاعت کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے. اور یہی وہ دعا ہے جس کو عصر غیبت میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اپنے نفس کی، اپنی ذات کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اے اللہ اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی رسول کی معرفت نہ کرائی تو میں حجت وقت کو نہیں پہچانوں گا. اور اے اللہ اپنے حجت وقت کی معرفت کرا، اگر تو نے یہ معرفت نہ کرائی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی اللہ کی معرفت کا ایک زمینہ کیا ہے؟ امام کی معرفت ہے. اور اسی کو حضرت امام رضا علیہ السلام نے سلسلۃ الذہب نامی حدیث میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، اور یہاں تک کہ مولا کائنات تک سلسلہ پہنچا، اور انہوں نے رسول اللہ سے، رسول اللہ جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا. پھر امام نے کہا لیکن اس کی شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے، ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بے شرط ہا وہ انا من شروطہ، لا الہ الا اللہ پہنچنے کا راستہ امامت کے ذریعے سے ملتا ہے. تو یہ عمل کی تین بنیادی شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے خلوص، دوسرا علم، تیسری معرفت. یہ بنیادی شرطیں ہیں عزیزانِ گرامی. لہذا جب بھی کوئی عمل کریں تو کوشش کریں عمل سے پہلے، عمل کے ساتھ، عمل کے بعد اپنے عمل کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہو. اسی لیے کہا گیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یعنی مومن نیت کے مرحلے میں، نیت کیا ہے؟ مثلا آپ نیت کریں ابھی، مثلا حضرت ابو ذر علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر نیک کام کرنے کا ارادہ کرو، اگرچہ کہ تم اسے انجام نہ دے سکو. نیک کام کرنے کا ارادہ کرو اگرچہ کہ تم اسے انجام نہ دے سکو، تاکہ تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو. توجہ رکھیے گا، یعنی غافل نہ مرنا. یا رسول اللہ کیا کروں میں؟ اچھے کام کرنے کی نیت کرو. جو بھی کام آپ نیت کریں، میں انشاءاللہ مالدار ہو جاؤں گا تو جتنی بھی غریب بچے ان کی شادی کراؤں گا، جتنے بھی بے گھر افراد آپ نیت کیجیے، آپ کا ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت ہے. مومن کا لیے کہا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. دیکھیے ایک نیت کا مرحلہ ہے، ایک عمل کا مرحلہ ہے. مومن سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، کھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا. بھائی نیت آپ نے کی، اے خدا اگر تو نے مجھے مال دے دیا تو میں فلاں فلاں کی مدد کروں گا، فلاں کوئی نیک کام انجام دوں گا، یتیم خانہ بنواؤں گا مثلاً. اب آپ نے نیک کام کرنے کی نیت کر لی، خدا آپ کو آپ کی نیت کی وسعت کے مطابق
ثواب عطا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا بندہ ابھی نیت کے مرحلے میں, ذہن میں, ذہن کے فیض میں اتنا وسیع القلب ہے کہ انسانیت کے لیے دعا کر رہا ہے, اللہم اغر کل فقیر, اللہم اشبہ کل جائع, اللہم اقصر کل عریان. کیا مطلب؟ جتنے بھی اوریاں ہیں ان کو لباس پہنچا دے. شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہے, انسانیت کی بات کر رہے ہیں آپ. امام معصوم سکھا رہا ہے ایسے دعا کرو, کل کے لیے دعا کرو, انسانیت کے لیے دعا کرو, اپنے اپنے اپنوں کے لیے دعا نہیں کرو, کل کے لیے دعا کرو. لہذا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن عمل کے مرحلے میں اتنا سچا ہوتا ہے کہ اگر خدا اسے ابھی مال دے تو وہ وہی کام کرے گا جو نیت پر سوچ رکھا ہے. اس لیے کہا نیت المومن خیر من عملہ, توجہ رکھیے گا. لہذا یہ مجالس عزا بہت بڑی نعمت ہیں کہ جب یہاں آتے ہیں تو ایک طرف جانے والے کے لیے, دار عقبہ کی طرف سفر کرنے والے مومن یا مومنہ کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت کا کام انجام دیتی ہے, اور دوسری طرف جو مجلس میں آ رہا ہے اس کے لیے عیسیٰ علیہ معذرت چاہتا ہوں مرنے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کا کام انجام دیتی ہے, اور جو مجلس میں آ رہا ہے اس کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت کا کام انجام دیتی ہے. کہ ہم بیدار ہوں, ہم آگاہ ہوں, جانے والا چلا گیا, اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں شاید ہم جن مرحومین کے لیے مجلس ادا برپا کرتے ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کے ہم سے التماس کر رہے ہوں گے, خدا را آ جاؤ مجلس میں, آ جاؤ قرآن کھول لو. ہماری یہاں قرآن خانی معدوم ہوتی جا رہی, مٹتی چلی جا رہی ہے. ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے کہیں مسلمان نہیں ہو جائیں, معذرت کے ساتھ. قرآن خوانی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ آتے ہیں قرآن خوانی میں. تو یہ مجالس ادا بیدار کرنے والی ہیں, ایوکم احسن و عملات کی طرف لے جانے والی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہاں پر ایک روایت پیش کروں گا اور ایک آخر میں روایت مولا کائنات کی, اور اسی پر میرے عرائض تمام ہوں گے. رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ سئل عن النبی عن خیار العباد, یا رسول اللہ سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جو خود اشرف المخلوقات ہے, سید المرسلین ہے, تاجدار انبیاء, اس سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بہتر اور اچھا بندہ کون سا ہے؟ اب یہاں رسول اللہ نے پانچ صفات بیان کی ہیں, اور یہ پانچ صفات وہی ایکم احسن و عملہ, یعنی بہتر عمل کی طرف ہماری نشاندہی کرنے والی. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آیت کا مزاق بنے تو پھر رسول اللہ کی اس حدیث کے تابع رہتے ہوئے ہم ان پانچ صفات کو اختیار کرنا چاہیے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. ممکن ہے ایک, ممکن ہے دو, ممکن ہے تین, ممکن ہے چار, کسی میں ممکن ہے پانچ ہو, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آپ کو پانچوں صفات اختیار کر کے رسول اللہ کی نگاہ میں بہترین بندے بن سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پہلی نشانی رسول اللہ نے فرمایا سئل عن النبی عن خیار العباد, اچھے بندے کون سے یا رسول اللہ؟ اب دیکھیں رسول اللہ جو جتنے عظیم انسان ہیں, خدا کے عبد صالح ہیں, وہ بتا رہے ہیں پانچ نشانیاں جس میں آ جائیں. اب ہم سب کو دیکھنا چاہیے, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, میں دیکھوں مجھ میں کتنی. اذا احسنوا استبشروا, پہلی صفت یہ ہے کہ بندگان خدا میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے, اچھا بندہ وہ ہے, گڈ بندہ وہ ہے کہ جب نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ جب ہم خوش ہو رہے ہیں تو کیا ہم نے کوئی نیکی کی ہے؟ بعض اوقات ہم خوش ہوتے ہیں, خوشی کوئی منفی چیز نہیں ہے, خدا نے ہماری فطرت میں خوش ہونا رکھا. وہ ہوا اضحا و ابقا, وہ ہنساتا ہے وہ رلاتا ہے. خدا نے ہنسنے کے عمل کو, ہنسانے کے عمل کو پہلے رکھا. خدا تمہیں خوش کرنا چاہتا ہے, وہ ہوا اضحا و ابقا, وہ تمہیں رلاتا بھی ہے مشکلات کے ذریعے سے, یعنی تمہیں درد و رنج میں مبتلا کرتا ہے. اگر درد و رنج ہی صرف ہو انسان خدا کی طرف نہیں جائے گا, خوشی اور آسانی ہو انسان خدا کی طرف لے جائے گا. دونوں چیزیں ضروری ہیں انسان کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے. یعنی انسان وہ بے لگام حیوان ہے کہ جس کو رام کرنے کے لیے اللہ نے مشکلات بھی رکھی ہیں اور خوشیاں بھی اور آسائشیں بھی رکھی ہیں. اذا احسنوا استبشروا, جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نیک کام کر کے خوش ہو رہے ہیں اس کا مطلب وہ حقیقی خوشی ہے. ماں باپ کی خدمت کی حقیقی خوشی ہے, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی, امام حسین کے غم میں آنسو بہائے. عزیزان گرامی, آپ امام حسین کی زیارت کر کے آئے, یہ خوشی حاصل ہوگی, روحانی خوشی حاصل ہوگی. بقول ایک عالم دین کے اور ایک شاعر کے, امام حسین کی عزام میں بھی ایک عید شامل ہے. توجہ رکھیے گا, امام حسین کی عزام میں بھی عید ہے. عید یعنی وہ خوشی کہ جس میں کوئی گناہ نہ, مولا کائنات کا وہ قول سامنے ہو کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے. امام حسین کی محبت میں جب کوئی روتا ہے تو اسے روحانی عید حاصل ہوتی ہے, روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے ذبح القربیٰ کا حق ادا کر کے امام حسین کے اوپر آنسو بہا کر خود کو حسینیوں میں شمار کیا. یہ روحانی خوشی, اذا احسنوا استبشروا. لہذا جب بھی دیکھیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں, لہذا یہ دیکھیں کس وجہ سے خوش ہو رہے ہیں. آیا ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں. آج ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کر کے فخر کر رہے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ببانگ دوہل گناہ کر رہے ہیں, اعلی اعلان گناہ کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, اور بدترز گناہ توجیہ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اس کی وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں. جناب ہم نے ایسے کیا تھا, ارے جو مولانا مامک سے کہتے ہیں شادی تھی, رشتہ داری بھی تو اپنانی تھی نا, اب کیا اس کی توجیہ بھی لے کے آتے ہیں, اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اس وجہ سے گناہ کیا تھا. اذا احسنوا استبشروا. دوسری روایت, دوسرا جو عمل بیان کیا ہے وہ فرمایا اذا اساءوا استغفروا. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی گناہ سردرد ہوتا ہے, فوراً استغفروا, استغفار کرتا ہے, طلب مغفرت کرتا ہے. اب رسول اللہ یہاں پہ کیا چیز بیان فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اچھے بندے, یہ ان اچھے بندوں میں اہل بیت شامل نہیں ہیں, اس لیے کہ اہل بیت کی زندگی میں گناہ نہیں ہیں, یہ اہل بیت سے نیچے کی بات ہے, یعنی ہم عام انسانوں کی بات ہے. اذا اساءوا استغفروا, جب بھی انسان گناہ کرتا ہے, بلیک لسٹ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بقول معروف, فوراً در توبہ پر آتا ہے اور خدا کے دروازے توبہ کو کھٹکھٹاتا ہے. لہذا دیکھیں کہ غلطی ہوتی ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے, لیکن کیا ہے, اچھا بندہ بننا چاہتے ہیں تو فوراً کہاں پہ جائیں, اللہ کے دروازے پر, توبہ کے دروازے پر, توبو الی اللہ توبۃ نصوحہ کے دروازے پر آئیں اور کہیں کہ اے اللہ برا ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, اور بہترین ایک جگہ توبہ کرنے کی کیا ہے, وہ ہے مجلس اعلیٰ, وہ ہے اعلیٰ امام حسین علیہ السلام. شیخ رجب علی خیاط ایک عارف گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں, یہ وہ انسان تھا جو پیشے کے اعتبار سے ٹیلر اور درزی تھا, لیکن خدا نے اس کی چشم بصیرت کو واہ کیا تھا, عجائب عالم کا مشاہدہ کرتا تھا. تو کہتے ہیں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا دعائے کمیل کے, اچانک پوری محفل میں اندھیرا چھا گیا, میرا دم گھٹنے لگا, میں متوجہ ہوا کوئی شخص آیا ہے نوجوان اس دعا کی محفل میں, جس کے گناہوں کثرت اور غلاظت اور بدبو کی وجہ سے وہ فضا تنگ و تاریک ہو گئی کہ اندھیرا چھا گیا. یہ اندھیرا ظاہری طور پہ نہیں, یعنی روحانی طور پہ اس نے محسوس کیا شریات نے, اور میرا دم گھٹنے لگا, کہنے لگا ایسا ایسا, لیکن میں دعا پڑھتا رہا, دعا پڑھتے پڑھتے جب میں آیا, یا سریع الرضا یا سریع الرضا, بہت جلد اپنے بندوں سے راضی ہونے والے, کہنے لگا ایسا لگا کہ وہ تیرگی و تاریکی و ظلمت جو وہ چھٹ گئی, خدا اس بندے سے جو گنہگار تھا اسے راضی ہو گیا. یہ ہے توبہ. زیادہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اذا اساءوا استغفروا, جب بھی گناہ کرتے ہیں فوراً در خدا پہ آتے, در اہل بیت پہ آتے, اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں. لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر گناہ کریں ادھر توبہ کریں, ادھر گناہ کریں ادھر توبہ کریں. یہ بالکل ایسے کہ آپ ایک دیوار کھڑی کریں, ایک اینٹ رکھیں تھوڑی بات اس کو گرا دیں, پھر اینٹ رکھیں پھر گرا دیں, یہ تو عادت ہو جائے گی. نہیں, انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، چونکہ ہم نے یہ باور کر لیا ہے، یقین کر لیا ہے ہم سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے، ہم تو خطا کار بندے، لہٰذا ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اگر ہم یہ تہیا کر لیں، عزم کر لیں، قصد کر لیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا. ہیں انسان بہت سے، ہیں ایسے بہت سے فقہ جنہوں نے مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا، تو انسان گناہ نہیں کر سکتا. تیسری صفت جو رسول اللہ نے بیان کی ہے وہ اذا اعطوا شکروا، جب بھی ان کو خدا کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، خدا ان کو دیتا ہے، یہ شکر کرتے ہیں، خدا تیرا شکر ہے. یعنی مال لے کر اکڑ نہیں جاتے، مال لے کر تکبر نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، خدا کی راہ میں دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اکثر لوگ آتے ہیں، قبلہ کعبہ یہاں موجود ہیں، شاید وہ مجھ سے آشنا نہ ہو، لیکن میں ان سے آشنا ہوں. آج سے 30 سال پہلے جب یہ امام جمعہ تھے، امام بارگاہ ہے حسینی میں، تو ہم ان کے خطبات سے مستفید ہوتے تھے. اور کراچی کا وہ واحد خطبہ ہوتا تھا کہ جہاں پر قبلہ کعبہ انتہائی شجاعت و دلیری کے ساتھ تمام مسائل کو بیان کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب دو عراقی بھائیوں کے لاشیں یہاں پر بے کفن اور بے سر یہاں سے گئے تھے، تو ایئرپورٹ تک قبلہ گئے تھے، وہاں پر ان کی یادگار تقریر تھی. بہرحال یہ میری خوش نصیبی ہے اور جسارت بھی ہے کہ میں آپ کی جناب میں بہرحال گفتگو کر رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خرچ کرتے ہیں، عالم اپنے علم کو خرچ کرتا ہے، ایک انسان خرچ کرتا ہے اپنے مال کو. ضروری نہیں کہ آپ مال کے ذریعے سے، آپ نیک اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کو خوشحال کریں، کوئی بات کسی کو اچھی پہنچا دیں، یہ خوش اخلاق ہے، یہ بھی خدا کی راہ میں انفاق ہے. اذا اعطوا شکروا، یاد رکھیے کہ یہ دنیا میں لوگ آتے ہیں پرابلم میں، کہتے ہیں مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہو رہی. برکت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم صحیح وے سے، صحیح راستے سے برکت حاصل کرنا نہیں چاہتے، یہ نہیں کرتے ہیں، ہم نے دینا نہیں سیکھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جتنا دو گے اتنا ہی اضافہ کروں گا، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. وہ سانس جو آپ سینے کے اندر لیتے ہیں، جب تک باہر نہیں نکالیں گے نیا سانس بھی نہیں آئے گا. یہ اللہ سکھا رہا ہے کہ دینا سیکھو تاکہ لینا آ جائے. مل کے درود بھیجے محمد والے. اگر ایک ایک قدم اور آگے آگے آ جائیے تھوڑا سا، آپ کو ذہن ہے، پیچھے مت دیکھیں، آگے دیکھیں. چوتھی صفت تلو سبارو، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں. صبر کا دامن جو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پرابلم آتی ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز جو ناگوار ہوتی ہے. مصیبت سے مراد جو عربی میں مصیبت ہے، اس کو اردو والی مصیبت تصور مت کریں. ہماری مصیبت کیا ہوتی ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، حرج ہے، نہیں. عربی زبان میں جو اذا اصابتهم مصیبہ، مصیبت کو جلب آئے، مصیبت یعنی کوئی بھی چیز جس کو یہ فیس کرے، سامنے ان کے آئے، خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے، مال کم ہوتا ہے کہتے ہیں انا للہ، مال زیادہ ہوتا ہے انا للہ، حالات اچھے ہوتے کہتے ہیں انا للہ، حالات خراب ہوتے ہیں انا للہ، خدا صحت دیتا ہے انا للہ، خدا بیماری دیتا ہے انا للہ. یعنی ہر وقت ان کا ورد کلام کیا ہے، اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کسی چیز کو فیس کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تین سوالوں کے جواب اگر تمہیں مل جائیں تم کامیاب ترین انسان ہو. اپنے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، تین سوالوں کے جواب اگر آپ کو آ جائیں آپ امتحان میں کامیاب ہیں. بہت سادے سے سوال ہیں، لیکن امتحان من عین الی عین وفی عین. من عین کہاں سے آئے ہو، الی عین کہاں کے مسافر ہو، وفی عین کہاں کھڑے ہو، کس سے بھیجا ہے، کہاں جا رہے ہو، منزل کہاں ہے، کرنے کا ارادہ کیا ہے، تین سوالوں کے جواب. انا للہ وانا الیہ راجعون. اذا فرمانا امام کے جب اذا ابتلو، جب بھی مبتلا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، شکر خدا بجا لاتے ہیں، خدا کے سامنے سر کو جھکا لیتے ہیں، خدا کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں. اور آخری صفت جو بیان کی ہے، اذا غضبوا عفوا، جب بھی غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتے ہیں، عفوا تو معاف کر دیتے ہیں. حضرت امام چہار امام سجاد علیہ السلام آپ کی کنیز ایک برتن لے کے آئی، وہ برتن جو ہے آپ کے ہاتھ پہ گر گیا، آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی، وہ گھبرانے لگی، لیکن چونکہ در امامت سے متصل کنیز تھی فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ ہے اعجاز امام سجاد کہ وہ غلاموں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ امام سجاد نے 35 برس کیا کیا؟ بہت سارے مثبت کام بھی، ان میں سے ایک کیا؟ غلاموں کی تربیت۔ والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ امام نے کہا یا میں نے تجھے خدا کی راہ میں معاف کیا، یعنی اس طریقے سے خدا کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے بہترین بندے ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اس صفت کو اپنا لے، ہماری زندگی کے آدھے مسائل حل ہو جائیں۔ وہ میرے گھر نہیں آیا تھا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اس نے مجھے قبلہ و کعبہ نہیں کہا تھا، میں اس کو پروفیسر علامہ نہیں کہوں گا، اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا، میں اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں جاؤں گا، اس نے کارڈ نہیں بھیجا تھا، میں اسے کارڈ نہیں بھیجوں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات، وہ فلاں جگہ بیٹھ گیا تھا، مجھے آگے نہیں بلایا تھا، مجھے پیچھے رکھا تھا، یہ کیا؟ اذا غضب عفوا، معاف کرنا سیکھیں۔ آپ معاف کریں گے، خدا بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ احسن عمل یہ ہے کہ انسان ان 5 صفات کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرے۔ ایکم احسن عملہ، وہ 3 بنیادی صفات جو میں نے آپ کی خدمت میں کی وہ جدا ہیں، اور یہ رسول اللہ کی تائیدی حدیث اس آیت جیدہ کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ چاہتا ہوں وہ آخر میں جو نکات میرے پاس ہیں اور جو وقت رہ گیا ہے اس میں کچھ معاشرے سے متعلق نکات پر عرض کروں۔ آج ہمارا معاشرہ کس سطح پہ آ گیا ہے؟ یہ جو آج ہم مختلف قسم کی خبریں سنتے ہیں کہ جن کو سن کر واقعاً انسان کی جبین پر عرق آ جاتا ہے، شرم آور پسینہ آ جاتا ہے، کہ جہاں پر انسانوں کے ساتھ تو چھوڑیے، انسان مردوں کے ساتھ فعل بد انجام دے رہا ہے، اللہ اکبر، انسان کس منزل پہ پہنچ گیا ہے، کس درندگی پہ پہنچ گیا ہے، کس حیوانیت کی منزل پر یہ گرفتار ہو گیا ہے کہ انسان نہیں، انسان نہیں، زندہ نہیں، ایک مردہ کے ساتھ ایک فعل حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہی واقعہ رسول اللہ کی حیات میں ہوا تھا۔ ایک نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، کہا کہ زمین سے بڑا، اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا آسمان سے بڑا، اس نے کہا ہاں، کئی مرتبہ پوچھا، کہا کہ کیا اللہ کی رحمت سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک کفن چور تھا، میں نے ایک نوجوان لڑکی کا کفن چورایا اور اس کے ساتھ بدفعلی انجام دیا، اللہ اکبر۔ اتنا سنا تھا رسول اللہ نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے مجھ پہ عذاب آ جائے، اٹھ کے چلا جا۔ وہ روتا ہوا چلا گیا، پھر خداوند عالم اس کی توبہ قبول کی، اور پھر وہاں پر آیت نازل ہوئی۔ یاد کیجیے اس زمانے کو، رسول اس عمل کو دیکھنے سننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تو یہاں سے اٹھ جا۔ آج وہ درندگی، آج وہ حیوانیت ہمارے معاشرے میں ہے۔ ابھی ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مریضہ کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے جو ہل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی، اس کی عصمت لوٹی جاتی ہے ہسپتال کے اندر، اللہ اکبر۔ یہ اطباء کے شعبے سے وابستہ کچھ افراد کس درندگی کے شکار ہو گئے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو ہم خبریں سنتے ہیں یہ بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ لوگوں کو زندہ زندہ جلا دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہاں نہیں ہوا، مجھے کیا لینا دینا۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہمارے درمیان آ گئی کہ مجھے کیا لینا دینا، جناب فلا ہوگا فلا ہوگا فلا ہوگا۔ بھائی میرا گھر محفوظ ہے، میرے گھر میں علم نکل رہا ہے، میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، میری روٹی چل رہی ہے، میرے گھر کا چولہا روشن ہے، مجھے کیا۔ یہ وہ بدترین چیز ہے کہ جو دشمن نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی کہ مجھے کیا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اور پھر تجھے کیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے, تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے, آپ کسی کو سمجھائی ہوگا کہ تجھے کیا بھائی. اچھا کہ یہ دو وہ منفی صفات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں, جڑیں پکڑ گئی ہیں, جس کی وجہ سے بدترین عمل بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم معذرت کے ساتھ ذرہ برابر بھی ایک آہٹ اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے. یعنی یہ مردہ دلی کی علامت ہے کہ انسان مردہ دل ہو جائے. خبر سننے کے امیر المومنین کے زمانے میں ایک ذمی عورت کے پیر سے پازیب چھین لی جاتی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر یہ خبر سننے کے بعد کوئی مسلمان مر جائے تو اس پہ افسوس نہ کرنا, ظلم ہوا ہے. اور یہاں پہ آج اسلامی معاشرے میں مدینے کی ریاست کا دعویٰ کر کے حکومت, خواہ وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, یہ سب اس درندگی کے شکار ہیں کہ کوئی مال, کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی جوانی, کوئی زندگی کی نشے میں گرفتار ہے. لہذا یہ مجالس سجدہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اہل سنت دوست سے کہلیں گے واقعاً آپ کے یہاں گاہے بگاہے جو مجالس ہوتی ہیں چہلوں پر, سویم پر, بیسویں پر, دسویں پر, مختلف اوقات میں محرم کے علاوہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے خطیب آتا ہے اور لوگوں کو بیدار کرتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے زندہ نگر مجلس سجدہ. یہ علم حضرت عباس کے سائے میں ممبر کے قدموں تلے جمع ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کا ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک تارے نظر آنے چاہیے ہمیں. خطیب وہ نہیں جو سلا کے چلا جائے, خطیب وہ ہے جو بیدار کر کے جائے. موت نظر آئے, قیامت نظر آئے, تھوڑی دیر کے لیے موبائل استعمال کرتے ہوئے سوچے کیا فارورڈ کر رہے ہو, کیا سن رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو. نوجوان نسل ہوتی ہے جو سامنے آیا فارورڈ کر دیا, دیکھو تو بیٹھا, سنو تو بیٹھا, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, توہین ہے کسی عالم کی, اہانت ہے, تحقیر ہے, تفرقہ ہے, دشمنی ہے, کیا ہے, ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ مجالس ادا بہت بڑی نعمت ہیں. لہذا ان مسائل کے لیے ہمیں در حقیقت بیدار رہنا چاہیے اور ہمارا جواب ہونا چاہیے, ہمارے ممبر اس جواب ہونا چاہیے. اور جہاں بھی موقع ملتا ہے علماء جواب دیتے ہیں, لیکن میں یہاں پر صرف اس لیے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, درندگی جو پنپ رہی ہے, جو وحشت و بربریت و خون آشامی جو عروج پا رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ ہم قرآن و اہل بیت کے در سے دور ہیں. اگر قرآن و اہل بیت کے در سے لوگ قریب ہوتے تو یہ درندگی نہ ہوتی, یہ ظلم و جنایت نہ ہوتا, یہ حقوق پہ ڈاکے نہ ڈالے جاتے, یہ عصمت دری نہ ہوتی کہ ایک مریضہ کی عصمت لوٹی جائے, اللہ اکبر, ایک مردہ عورت کے ساتھ بدفعلی کی جائے, بچوں کو زندہ دلا دیا جائے, سنسار کر دیا جائے, اور نہ جانے ایسے ہی کئی واقعات کہ مکتب اہل بیت کے پاس ان کا حل بھی موجود ہے, اعتراض بھی موجود ہے, صرف اعتراض نہیں حل بھی موجود ہے. لہذا یہ جو رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو گرا بد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہی تھا کہ ان سے ان کے دامن کو تھامے رہو. اور آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مسائل کی طرف آ جاؤں, وہ ہے اس وقت ہمارے انٹرنیشنل حالات, یہ کرنٹ افیئرز کی جن کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے جہاں مزارات ہیں, اگر وہاں پر کوئی ایسے حالات رونما ہوتے ہیں کہ جن میں کئی جانیں چلی جائیں, تو ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کے پیچھے گیم کیا ہے, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. عراق کے حالات ہوں, ایران کے حالات ہوں, دوسرے ممالک کے حالات ہوں, ان کے پیچھے ہو کیا رہا ہے, دشمن کیوں یہ قتل و غارت کروانا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی عراق میں ہوا وہ سب کا سب پلانٹڈ تھا, پری پلان تھا اور ہائی جیک کیا گیا ہے. ابھی اربعین پر جب جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں مفصل طور پر میں نے جب لوگوں سے ملا, وہاں پہ علماء سے اور عام افراد سے, تو وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کرپشن ہے. اس کرپشن کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج تھا. مرجعیت نے تائید کی کہ پورا امن احتجاج ہونا چاہیے, آپ کا حق ہے اور حکومت کو چاہیے. پچھلے سال ماہ رمضان میں بھی جب میں گیا تو وہاں پر آیت اللہ قزوینی نے جو خطبہ ہے
عید الفطر دیا تھا اس میں بھی انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تو تنقید کی تھی. کیا وجہ ہے کہ اب تو صدام کو گرے بھی اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک نہ لائٹ کا مسئلہ حل ہوا ہے, نہ مہنگائی کا, نہ بے روزگاری کا, اور نہ کرپشن کا, اس کو حل ہونا چاہیے. بہت سخت خطبہ تھا ان کا بہرحال بین الحرمین میں. تو علماء نے تائید کی کہ ایک جائز احتجاج ہونا چاہیے, جائز احتجاج تھا لیکن اس کو اسرائیلی اور سعودی ایجنٹوں کے ذریعے سے ہائی جیک کیا گیا اور وہ باقیات صدام کی, باسی پارٹی کی اور داعش کی جو وہاں موجود تھے ان کے گماشتوں کے ذریعے سے در حقیقت اس کو ایک خاص نہج پہ لے جایا گیا. اور ان میں سے ایک جنگ جو تھی وہ اصل تھی, ایک جنگ نقل تھی. اصل جنگ وہ تھی کہ قتل و غارت ہوا ہے, وہاں پر املاک کو نقصان پہنچا. ایک جنگ نقلی جنگ تھی, یعنی میڈیا وار تھی. میڈیا کے ذریعے سے در حقیقت آپ کو بتایا جا رہا تھا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, لیکن اب خبریں آ رہی کہ وہ ساری خبریں جو میڈیا وار کے ذریعے سے پہنچائی گئی تھیں وہ جھوٹی تھیں. اور ماشاء اللہ مومنین ثواب کی نیت سے اسی کو فارورڈ کر رہے تھے, اس کا مزار جل گیا, اس کا مزار جل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آج اتنے آدمی مر گئے. ان میں سے اکثر وہ میڈیا وار تھے. میڈیا وار وہی ہے جو صدام نے جب عراق پر صدام پر جب حملہ کیا امریکہ نے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار, تو وہ میڈیا وار تھی کہ جس کے ذریعے سے حقائق کو بالکل توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا. وہی چیز یہاں پر اسرائیلی اور یوں کہوں کہ سعودی آقاؤں کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا گیا, اور جو گماشتے اور جو ایجنٹ ان کے موجود ہیں ان کے ذریعے سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مرجع نے صرف ایک حکم دیا اور حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے. یہ وہ مرجعیت کا کردار ہے. عراق کو سزا دی جا رہی ہے ایک مرجع کے پیچھے چلنے کی. معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے پاکستانی یہ سمجھتے تھے آیت اللہ سیستانی, معذرت کے ساتھ جسارت رہو, یہ گونگا مبلغ ہے, گونگا مجتہد ہے, یہ سمجھتے تھے یہ ایسی آئے گا ایسی چلا جائے گا معذرت کے ساتھ. لیکن نہیں, اس مرجع نے بتایا کہ ولایت کیا ہوتی ہے, مرجع نے بتایا سیاست کیا ہوتی ہے, مرجع نے بتایا حوض علمیہ کیا ہوتا ہے, کہ میرے ایک اشارے پر یہ حشد الشعبی جو عوامی فورس بنی, یہ آیت اللہ سیستانی حکم پڑی. اور پھر علماء نے جو ہے وہ لباس رزم زیب تن کر کے میدانوں میں حاضر ہوئے, اور حشد الشعبی کے کئی نہیں سینکڑوں ہزاروں علماء شہید ہوئے وطن کے دفاع کے لیے, وطن کے لیے, حرم کے لیے, حرم کے دفاع کے لیے. تو مرجعیت کی سزا دی جا رہی ہے. دوسری جانب ایران میں بھی یہی کام کیا گیا مہنگائی کے خلاف. وہاں پیٹرول کو ایک پلان کے تحت, جو ان کا اپنا پلان تھا 5 سالہ, وہاں پہ اس کو پیٹرول کو مہنگا کیا گیا تاکہ اس کے حوالے سے جو رقم آئے گی وہ عوام میں منصفانہ طور پہ تقسیم کی جائے گی. لیکن اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی, اور آپ نے دیکھا 2-3 دن ان کو آزاد چھوڑا گیا تاکہ کرو, اور پھر اس کے بعد ایک ایک کی کلائیاں پکڑ کے گرفتار کیا گیا, اور ایک ایک کے گھر پہنچ کر ان کو گرفتار کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا جب مرجع آیا, نائب امام آیا, امام خامنہ آئے, اور انہوں نے جیسے ہی بیان کیا فوراً سے لوگ جو نکل کے آتے ہیں, اور مرجع کے لیے, امام وقت نائب کے لیے, ولی فقیہ دوران کے لیے اس کی تائید و حمایت میں نکل کے آتے ہیں, اور مفسدین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے وجود کا, اپنے نعروں کا اور اپنے احساسات کا اعلان کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی پاکستان میں بھی اسی قسم کے شعبد بازی کے ذریعے سے لوگوں کو ہائی جیک کیا جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک وومن مارچ ہوئی تھی جس میں کہا تھا میرا جسم میری مرضی. یہ سب کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ میں اس قسم کے نعرے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز کیا معنی رکھتے ہیں؟ اور ابھی اس ٹائم ونگ کی آزادی کے ذریعے سے ان گڑے سڑے بدبودار مردوں کو جو کمیونزم کے دفن ہو چکے تھے, جن کو امام خمینی نے کہا تھا کہ مجھے کمیونزم کے چٹکنے کی آوازیں کانوں میں سنائی دے رہی ہیں, ابھی گورباچوف زندہ تھا اس وقت امام خمینی نے کہا تھا کہ مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں, یہ میوزیم میں نظر آئے گا. آج پاکستان میں انہی گڑے مردوں کو نکال کر سرخ انقلاب کے توسط سے ایک نئی بےہودگی کی طرف, ایک نئی بے حیائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. لہذا ہمیں آنکھیں چوکنے رہنے چاہیے, آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے بین الاقوامی حالات پر بھی, ملکی حالات پر بھی, کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ نہ ملکی حالات سے باخبر ہوں, نہ غیر ملکی اور انٹرنیشنل حالات سے باخبر ہوں. آپ کا کوئی رول نہیں ہو, آپ اپنی روٹی پانی میں, اوٹی اور روٹی میں, اوور ٹائم کتنا, روٹی کتنی, اوٹی روٹی کی زندگی, بس آپ یہی اسی میں گزر جائیں. آپ کی یہ ہو کہ آج بل کتنا آیا, آج یہ کتنا آیا, آج وہ کتنا آیا. یہ جتنے بھی مسائل, اگر ہماری پاکستانی عوام متحد ہو تو یہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی جائے, تو یقیناً یہ ظالمانہ اقدامات جو بلوں کی صورت میں یا کہ الیکٹرک کی صورت میں یا دوسرے اداروں کی صورت میں قومی ہوں یا نجی ہوں یا سرکاری ہوں, جو ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو ایک دن میں واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ قوم کو بانٹ دیا گیا گروہوں میں, قبیلوں میں, مسلکوں میں, فرقوں میں, مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, لہذا کوئی مشترکہ آواز نہیں ہے. ایک دن کے لیے پاکستانی قوم متحد ان تمام مسائل کے لیے حل ہو سکتے ہیں. لہذا ہمیں پاکستان کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے, اور انقلاب امام زمانہ کے خلاف جو تیاریاں ہو رہی ہیں عالمی حالات میں. عزیزان گرامی, مجلس سوئے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ اپنا وظیفہ سمجھتا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے عراق کے حالات پر سیر حاصل گفتگو کی جائے, جو نہیں کر سکا میں کیونکہ بہرحال اتنا مضبوط نہیں تھا. لیکن ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, دشمن کیا کھیل کھیل رہا ہے, اور کس طرح مرجعیت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے. یقین رکھے گا, یقین رکھے گا, امام زمانہ کا وہ قول یاد رکھے گا, فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ حجت ہیں تم پر. اگر آیت السیستانی نہ ہوتے تو عراق کب کا ترنے والا بن چکا ہوتا, داعش کب کا صفایا کر چکی ہوتی. یہ مجتہد تھا, یہ مرجع تھا, یہ جنرل قاسم سلیمانی تھا کہ جس نے مل کر در حقیقت اپنے نائب امام کے حکم پر آیت اللہ سیستانی کے ساتھ مل کر عراق کو پاک کیا ہے. لہذا ضرورت اس عمل کی ہے. ایوکم احسن عملہ کا مطلب یہ کہ تسبیح ہاتھ میں لے لیں, ایوکم احسن عملہ کا مطلب یہ کہ بیدار رہو, آگاہ رہو, تمہارے اپنے وطن میں کیا ہو رہا ہے, تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, تمہارے پورے افق میں کیا ہو رہا ہے, تمہارے ریجن بر اعظم میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. احسن عمل یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے لوٹے کا اسلام جس کو کہا جاتا ہے, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر. نہیں, یہ اسلام چلنے والا نہیں امام زمانے کے ساتھ. یہ قدیم زمانے کا اسلام تھا, بقول ڈاکٹر علی شریعتی کہ مسجد اور لوٹے کا اسلام ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلے طہارت کر کے آئے گھر اور پھر دوبارہ مسجد, ختم. نہیں, آج کا اسلام یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے تیاری کی. ایوکم احسن عملہ یہ ہے, امام کے لیے تیاری کرو. انٹرنیشنل پولیٹکس میں نگاہ ہونی چاہیے, انٹرنیشنل پولیٹکس کے ساتھ ساتھ ریجنل پولیٹکس میں نگاہ ہونی چاہیے, اپنے اطراف میں نگاہ ہونی چاہیے, اپنے گھر میں نگاہ ہونی چاہیے, اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. ہم اسے کتنے افراد ہیں کہ جو اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں, ایک محتاط اندازے کے مطابق چار منٹ سے زیادہ ایک گھر میں ماں باپ اور بچوں کے درمیان بات نہیں ہوتی. چار منٹ بھی بہت ہیں. اوسطاً جو وقت نکالا گیا پاکستان کی فیملیز کے لیے, چار منٹ سے زیادہ بچوں اور ماں باپ میں انٹریکشن نہیں ہوتا, بات نہیں ہوتی, گفتگو نہیں ہوتی. اپنے بچوں کو وقت دیجئے, بیٹھیے, ان کی پرابلم سنیے, ان کے مسائل سنیے, ان کی مشکلات سنیے. حل نہ کر سکتا ہوں, ان کے دلوں کو مضبوط, بیٹا میں ہوں, میں کروں گا, وقت دیجیے. آپ وقت نہیں دیں گے, یونیورسٹیز انہیں اغوا کر لیں گی, اسکول انہیں اغوا کر لیں گے, واٹس ایپ انہیں اغوا کر لے گا, فیس بک انہیں اغوا کر لے گا, میڈیا انہیں اغوا کر لے گا. دنیا بھر میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, آج دشمن ہماری جیبوں میں گھسا ہوا ہے موبائل کی صورت میں. موبائل بھائی, دنیا بھر کی خلاصت آپ کے جیب میں موجود ہے, کہاں تک آپ بچائیں گے؟ اپنی نوجوان نسل کو وقت دیں, اپنی اولاد کو وقت دیں, اپنے گھر والوں کو وقت دیں. یہ ہے احسن عمل. عزیزانِ گرامی, احسن عمل یہ کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئیں. احسن عمل یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں جو اس وقت خون آشامی, درندگی, وحشت اور جرم و جنایت, اس کے خلاف بھی مؤثر آواز بنے, اور پورے عالم اسلام کی سطح پر, ملک کی سطح پر, عالم اسلام کی سطح پر جو مشکلات ہیں اس کے لیے سیسہ پلا ہوئی دیوار بنی. یہ ہے احسن عمل. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت کو تمام کیا, احسن عمل یہ ہے کہ در اہل بیت پہ آیا جائے اور ان سے زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. احسن عمل یہ ہے کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیا. احسن عمل یہ ہے کہ تم بھوکے ہو لیکن دروازے پہ کوئی آ جائے تو اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دو. احسن عمل یہ ہے کہ تم میدان جہاد میں ہو, کوئی تم سے تلوار بھی مانگے تو تم تلوار دے دو. احسن عمل یہ ہے کہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, جاؤ اس کو جواب دو. احسن عمل یہ ہے دشمن پیاسا ہی کیوں نہ ہو, حسین خود جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سیراب کرتے ہیں. یہ ہے احسن عمل. احسن عمل یہ ہے کہ زینب کی نماز شب ادا نہ ہو. احسن عمل یہ ہے کہ جو کھانا آئے وہ بچوں کو دے دیا جائے. احسن عمل یہ ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں مگر زبان پہ اوف تک نہ آئے. احسن عمل
یہ ہے کہ آخری دن تک جناب زہرا اپنے ہاتھوں سے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے. احسن عمل یہ ہے کہ اپنے شوہر علی مرتضیٰ کی غم گساری کی جائے، اس کی غم خواری کی جائے. مولا کائنات گھر میں سر جھکا کے آتے ہیں. یہ ابتدائی ایام ہیں، ابھی 28 سفر گزری ہے. بی بی کی شہادت، فاطمیہ اول، فاطمیہ دو، وہ ماننے والی عزیزان گرامی، فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر فاطمہ زہرا پر مصائب کا آغاز ہو جاتا ہے. صبت علیہ مصائب اللہن صبت علیہ مصائب اللہن. پورا مرثیہ بی بی کا، یہ ایک شعر نہیں ہے، پورا مرثیہ بی بی کا. بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. یعنی نیچر کا، قدرت کا نظام بدل جاتا. وہ مصائب جناب زہرا نے برداشت کی ہیں، لیکن بد دعا نہیں دی جناب. جھٹلایا گیا بی بی کو، کھڑا رکھا گیا بی بی کو، لیکن بی بی نے کبھی بد دعا نہیں ہے. اللہ عزیزان گرامی، بس ایک مومنہ کے اس علیہ ثواب کی مجلس ہے. لہذا چاہتا ہوں کسی کی ماں ہے، کسی کی زوجہ ہے، کسی کی بہن ہے، بہترین یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے مصائب کو ذکر کیا جائے. اللہ اکبر، اس میں حیات ہے، اس میں دین ہے، اس میں استقامت ہے جناب زہرا کے مصائب میں. جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تھا نا، تو ایک دفعہ کسی نے دق الباب کیا، کہا کہ اللہ کا کون ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کا ملاقاتی ہوں. کہا کہ چلا جا، اللہ کا رسول اس عالم میں نہیں کہ ملاقات کر سکے. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دق الباب کیا، کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کا ملاقاتی ہوں، ملاقات چاہتا ہوں، ملنے آیا ہوں. کہا کہ واپس چلا جا، اللہ کے رسول مل نہیں سکتا. جب تیسری مرتبہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے، تھوڑی سی آواز بلند ہوئی بی بی کی، کہا کہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. تو ایک دفعہ آواز جب بلند ہوئی جناب زہرا کی، رسول اللہ نے چشم مبارک کھولی اور کہا زہرا پتا ہے یہ کون ہے؟ نہیں بابا. بابا نے اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ بیٹی وہ ہے جسے آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ اکبر. زہرا سمجھ نہیں تھی ملک الموت بھی آتا ہے در زہرا پر تو اجازت لے کر آتا ہے. یہ ایک منظر ہے. کچھ دن بعد کچھ لوگ دروازے پر آئے تھے، ابو الحسن کو بھیجو بیعت کے لیے. میں ابو الحسن کو نہ بھیجوں گی، کہا کہ دروازوں کو آگ لگا دیں گے. بی بی کے ذہن میں کیا منظر ہے، کیا تصور ہے؟ ارے ملک الموت بھی آئے تو تمہاری کیا مجال، مگر میں ہاتھ جوڑ کے بی بی، ارے یہ وہ نہیں ہے. آج روکو بل اللہ، ارے دروازے کو آگ لگائی، ارے دروازوں کو دھکا دیا. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں زہرا کا درد اس کیر سے پوچھو جو دروازے میں سرخ و انگارا ہو کر زہرا کے سینے میں. آج روکو بل اللہ. ہاں جناب زہرا کے مصائب ام المصائب ہیں جناب زہرا. ارے یہ وہ مجلس ہے جس میں زمانے کا امام بھی شریک ہوتا ہے، جس میں حسنین بھی آتے ہیں، جس میں مولا کائنات بھی آتے ہیں، جس میں حضرت خاتم الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں. ادادار و علامہ مجلس نے 4 مصائب کے جملے لکھے ہیں جناب زہرا کے، بس یہی میری مجلس ہے. منحدت اور رکن باقی تلائی نے امام کی زوجہ کے لیے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی زوجہ کی کمر اتنی خمیدہ ہو گئی تھی کہ عصا کے سہارے سے کمر جھکا کے چلا کرتے ہیں. ارے امت نے کیا کیا زہرا کے ساتھ، عصا کے ذریعے سے باقی اصل عین مسلسل گریا ہے. بابا 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 کے فراق میں ایک مرتبہ حضرت بلال چلے گئے تھے، رسول اللہ کے بعد چلے گئے تھے کہ اب رسول اللہ کے بعد مزہ نہیں ہے اذان دینے کا. ایک دفعہ اذان دینے کے لیے آئے، جناب زہرا نے خواہش کی کہ بیٹا حسنین جا کے بلال سے کہو کہ آج ہم تمہاری آواز میں بابا کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں. بلال نے کہا بی بی کا حکم سر آنکھوں پر گلدست سے اذان میں گیا، اشہد اللہ اللہ اکبر. بی بی نے کہا اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بی بی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب بی بی رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا جناب زہرا سے برداشت نہ ہوا، زار و قطار گریہ شروع کی، حالت غیر ہو گئی، حسنین دوڑے بلال اذان روک دو، ارے ماں سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ 75 یا 95 دن بی بی زندہ رہی ہے، مسلسل گریہ کیا، باقیت العین محسبت الرأس، ایک دوپٹہ باندھا ہوا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ علماء نے بیان کیا، علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے، جب مولا علی کو لے جا رہے تھے، بی بی گلی میں پہنچی ہیں اور ایک دفعہ علی کی کمر میں جو پٹکا پڑا ہوا تھا اسے روک لیا، ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی، ارے ایک لئی نے ہاتھ اٹھایا، ایسا ہاتھ کا وار کیا، ارے بی بی کا گوشوارا کان میں ٹوٹ گیا۔ اجرکم اللہ، بی بی جب تک زندہ رہی سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہے محسبت الرأس، اور آخری ہے منحدت الرکنے، ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ عزادارو، زن و شوہر کا رابطہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی، یہ جتنے دن بھی بی بی زندہ رہی اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے کی خبر علی مرتضیٰ کو، کب پتہ چلا مولا کائنات کو؟ عزیزان گرامی، اس وقت پتہ چلا جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے۔ ایک دفعہ غسل دیتے دیتے ظرف آب رکھا، بولے نا آواز سے گریہ کرنا شروع کیا، اسماء نے کہا مولا آپ تو ہمیں تاکید کر رہے ہیں وسیط زہرہ پہ عمل کے لیے، آہستہ گریہ کرو، گلی میں آواز نہ جائے اور آپ خود بلند بلند گریہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی نے سر پہ ہاتھ رکھے، ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس عزادار و جنازہ تیار ہو گیا، کہا آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کرو، سارے بچے آ گئے مگر میرا مولا حسین نہیں آتا۔ مولا علی نے کہا بیٹا حسین آ جا، اپنی ماں کو الوداع کہہ لے، اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ عزادار حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا۔ ارے بس یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین دوڑا ماں کے سینے سے لگ گیا، ہاتھ پہ غیبی کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچے کو ہٹا لو۔ علی مرتضیٰ بچے کو ہٹا لو، قیامت ہو جائے گی۔ تصور کرے علی نے حسین کو کتنے پیار سے جدا کیا ہوگا، کتنے سینے سے لگایا ہوگا، دست شفقت پھیرا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا یہ مدینہ ہے، سر پہ چھت ہے، رات کی تاریکی، ماں کا جنازہ کفن میں ہے، اتنی پیار محبت سے حسین کو ہٹا رہے ہو، اگر ذرا کربلا جانا، مولا کربلا آ جانا، ارے وہاں پہ کی یتیمہ باپ سے ودا کرنے آئے گی، ارے بچی کو جدا کیا جائے گا، مگر کوئی سینے سے نہیں لگائے گا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تب لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مرحوموں کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے جوار معصومی میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحقوں کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرون اہل بیت کے سائے میں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے انصار میں شامل فرما، عالم اسلام کو پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، عالم کفر کو نابودی عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں در اہل بیت سے عمل کے ساتھ وابستہ رہیں، آخرت دن کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔